وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، یہ مضمون چل رہا ہے چند جمعوں سے، شیطان سے متعلق اور شیطان کے دشمن جو ہیں ان سے متعلق. شیطان نے اپنے 15 دشمن بتائے، تو ان سب کے متعلق آپ تفصیلات سنتے چلے آ رہے ہیں. مضمون کو شروع سے سن لیجئے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. جہاں تک گزشتہ جمعے کو پہنچے تھے، اس کے بعد آگے کے مضمون سے متعلق تفصیل سماعت فرمائیں گے. فرمایا کہ امت محمدیہ علی فاحشہ الصلاۃ والسلام میں ابلیس کے دشمن اور دوست حضرت وحب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ پوچھیں جواب دو. چنانچہ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ہاتھ میں چھڑی تھامے ہوئے حاضر خدمت ہوا. آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا ابلیس. پوچھا کیوں آیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خدمت میں حاضر ہو کر جو آپ پوچھیں جواب دوں. ہاں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ملعون، میری امت میں سے تیرے کتنے دشمن ہیں؟ کہا 15 ہیں. سب سے پہلے تو آپ ہیں، دوسرے امام عادل، تیسرا تواضع کرنے والا مالدار، چوتھا سچا تاجر، پانچواں خشوع والا عالم، چھٹا ہمدردی رکھنے والا مومن، ساتواں رحم دل مومن، اور آٹھواں وہ تائب جو اپنی توبہ پر پختہ رہے. گزشتہ جمعے کو اسی سے متعلق مضمون آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ وقت ہو گیا تھا. توبہ کے متعلق آپ سن چکے ہیں. حضرت انسان ہی سے گناہ ہوتے ہیں، اور گناہ کیا ہیں؟ گناہ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف کام ہیں. گناہ دو قسم کے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ. صغیرہ تو نیکیاں کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے. کبیرہ وہ کہلاتے ہیں جس کے لیے وعید بیان کی گئی کہ وہ گناہ کرنے والا اگر توبہ نہ کرے گا تو آخرت میں اس کو سزا ہوگی، یہ وعید کہلاتی ہے. تو اس لیے یاد رکھیے کہ مومن مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ صغیرہ کا مرتکب ہو یا کبیرہ کا، بلکہ اس کو تو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ گناہوں سے بالکل بچتا ہی رہے. اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعے کو کہ کوئی شخص بھی ہم میں سے دھوکہ نہ کھائے کہ میرے کوئی گناہ نہیں ہے. گزشتہ کل مجھے ایک صاحب ملے، میں نے عرض کیا تھا کہ بھولے لوگوں کی بھی دنیا میں کمی نہیں ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آئے تھے تو ان کا گزشتہ جمعے کو واقعہ سنایا تھا کہ ان سے جب پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں تو کہا کہ ویسے ہی بس ملنے آ گیا تھا. فرمایا کہ یہاں علاج کے لیے آیا کرتے ہیں، آپ میں کیا بیماری ہے؟ تو کہا مجھ میں تو کوئی بیماری نہیں. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ڈانٹ کر محفل سے نکال دیا تھا، اور گھر جانے کے بعد انہوں نے جو خط بھیجا بہت مغلظات سے بھرا ہوا، اور اس کے بعد دوسرا خط آیا تو اس میں بہت معافی تلافی چاہی اور کہا کہ مجھ سے بہت غلطی ہوئی، آپ نے میری ایک پٹاری بند تھی، میں سمجھا تھا کہ اس میں ہیرے جواہرات بند ہیں، ایک لات ماری آپ نے اور وہ جو کھلی تو پتا چلا کہ اس میں تو سانپ اور بچھو وغیرہ بھرے ہوئے ہیں. بہت معافی چاہی اور آپ سے تعلق قائم کرنا چاہا، آپ نے ان سے تعلق کا فرما دیا اور جو آپ کی شرائط تھیں، جو قاعدے اصول تھے، اس کے مطابق تعلق رہا خط کتابت کا، اور آگے چل کر بیعت بھی کیا اور ان کی اصلاح فرمائی. وہ صاحب مجھ سے باتیں کر رہے تھے، اپنے کچھ پریشانیاں تھیں، آج کل پریشانیاں تو بہت ہی زیادہ سبھی پر چل رہی ہیں. تو میں نے ان سے کہا، وہ اپنا مضمون بیان کرتے ہوئے بیان کرنے لگے کہ مجھے کوئی گناہ تو یاد نہیں پڑتا اور عہدہ بہت اچھا تھا ملازمت کے سلسلے میں ایک بہت بڑے ادارے میں معروف میں، تو ہو سکتا ہے کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں نے کسی کو برطرف کر دیا ہو، نکال دیا ہو وغیرہ، اس قسم کا کوئی سلسلہ ہوا ہو تو یاد نہیں مجھے، ورنہ میں گناہ کا مرتکب نہیں ہوں. شاید کہ ہو سکتا ہے کوئی صغیرہ گناہ کا بھی ہو گیا ہو. میں نے ان سے کہا کہ محترم، اندرونی کا تو آپ کو پتا ہوگا کہ گناہ کیے کہ نہیں، کم از کم بیرونی ایک گناہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ 24 گھنٹے کے مرتکب ہیں اور گناہ کبیرہ ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ بے حسی کا یہ عالم ہو گیا. جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو مونڈ دیا، روزانہ مونڈا، صبح اٹھتے ہی مونڈنے کا عمل سب سے پہلے انجام دیا، تو بتائیے کہ اس سے بڑا اور کون مجرم ہوگا جو روزانہ صبح صبح سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غیریت اور مخالفت کا اظہار کرتا ہو، اور دیکھا جائے تو اگر بہت ہی زیادہ اس کو چاہتا اور پسند کرتا ہو تو پکا دشمن بھی آپ کا. لیکن روز آپ کی سنت کو مونڈ کے نالی میں پھینکتا رہتا ہے. جب احساس ہوگا تو جبھی تو آدمی توبہ کرے گا. تو میں نے ان سے جب کہا تو وہ چپ ہو گئے. تو حالت ہماری یہ ہے، اور بھی بعض وقت ایسے لوگ مل جاتے ہیں، پریشان ہو کر جب آتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی گناہ تو یاد نہیں پڑتا، پھر بھی پتہ نہیں اللہ میں نے کیوں پکڑ لیا. بعض وہ آدمی کے جو عادی دانی ہو گئے اور اتنا یعنی برا عمل ان کا جاری ہوا کہ شہرت ہو گئی، اس کے باوجود بھی ان کو اپنی برائی نظر نہیں آتی اور وہ یہی محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں، میرے پیر بھائی ہیں، ان کے دوسرے بھائی ہیں، وہ سود خور ہیں پکے، اور زندگی ساری سود خوری میں گزر گئے. وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد اب بھی ان کا سلسلہ ایسا ہی جاری ہے. تو بھائی وہ بیچارے کہہ کے تھک گئے. ایک بھائی بالکل مذہبی، حضرت والا، حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق، اور دوسرے بھائی ایسے کہ عالموں کو، بزرگوں کو، سب کو گالیاں دیں، اور کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، سبھی چیزیں سود کی. ابھی پچھلے ہفتے حج کا اٹیک ہوا تو ہسپتال میں داخل کر دیا. چھوٹے بھائی نے موقع مناسب سمجھ کر وہی خدمت گزاری کرتے ہیں، کہا کہ بھائی صاحب کچھ بھروسہ نہیں ہے، آپ توبہ کر لیجئے. تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہا کہ میں گناہ کب کرتا ہوں جو توبہ کر دوں، جبکہ وہ بتا رہے تھے کہ ابھی 2-3 دن پہلے اٹیک ہونے سے بہت بڑا انہوں نے سودی معاملہ لوگوں کے ساتھ کیا. تو حالت یہ ہو جاتی ہے، اور اس پر بھی کہنے لگے کہ میں تو لوگوں کے کام ہی آتا ہوں، میں نمازیں پڑھتا رہتا ہوں اور کبھی بھی میں نے کوئی برائی نہیں کی، تو توبہ کس بات کی. حقیقت ہے کہ جب آدمی گناہ میں اتنا ڈوب جاتا ہے تو بے حسی اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ اس کو پھر وہ گناہ بھی نظر نہیں آتا. اللہ تعالی ہمیں آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. آپ اور ہم جہاں کہیں بدبو ہو، بہت زبردست سڑن ہو، وہاں گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، گزر نہیں سکتے، گزریں ناک بند کریں گے اور تیزی تیزی سے وہاں سے جائیں گے. لیکن جو وہاں رہتا ہے اس کو اس میں کام کرنا ہوتا ہے، اس کو اس بدبو کا پتہ ہی نہیں رہتا اور بے حسی ہو جاتی ہے. تو غرض کے طرح سے گناہ کرتے 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 دل سیاہ ہو جاتا ہے تو آدمی کو گناہ کا احساس بھی نہیں رہتا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس لیے ہمیں آپ کو اپنے گناہوں کے بارے میں متفکر رہنا چاہیے اور جلدی سے جلدی اس کا ازالہ کرانا چاہیے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی فرماتے ہیں, سچی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور پاک و صاف بالکل ایسا فرما دیتے ہیں جیسے گناہ کیا ہی نہیں. ان کی طرف سے بہت بڑے کرم ہیں ہم پر آپ پر کہ ہمیں آپ کو, سب سے یہ بڑی بات ہے کہ اللہ پاک نے انسان بنایا اور ایسی پیاری ہستی حضرت احمد مصطفیٰ, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا, آپ کی روحانی اولاد بنایا, اور اللہ پاک نے نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا, نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا, نعمت قرآن سے سرفراز فرمایا. تو ہمیں آپ کو ان نعمتوں کی زبردست قدر کی ضرورت ہے تاکہ ہماری آپ کی زندگی سنور جائے. اور اس میں شرط یہی ہے کہ نیکیوں میں لگے رہیں, بدیوں سے بچتے رہیں تاکہ صاف ستھری زندگی رہے اور نیکیاں بھی خالص رہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ آنے پائے. اب لوگوں کی سوچ عجیب و غریب ہو گئی ہے کچھ عرصے سے کہ نیکی بھی کرتے رہو بدی بھی کرتے رہو اور اس طرح سے ملا کر گاڑی چلاتے رہو. حضرت رحمان کو بھی راضی کر لو اور شیطان کو بھی راضی کر لو. تو یاد رکھیں کہ حضرت رحمان تو راضی نہیں ہوتے شیطانی کاموں سے, ہاں شیطان ضرور راضی ہو جاتا ہے. حضرت رحمان تو جب ہی راضی ہوں گے جبکہ شیطان کو ناراض کریں گے, اور حضرت رحمان کے قاعدے قانون اور احکام پر اسی طرح عمل پیرا ہوں گے جس طرح سے ان کا حکم ہے. تو اپنے آپ کو پاکیزہ کوئی شخص بھی ہم میں سے نہ سمجھے, اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک نے سب پر پردہ ڈال رکھا ہے. ورنہ حقیقت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے. اس لیے میں نے گزشتہ جمعے کو بھی عرض کیا تھا کہ بہت زیادہ ہمیں آپ کو توبہ کی ضرورت ہے اور کثرت سے استغفار کیا کریں. روزانہ کم از کم 313 مرتبہ استغفار ضرور کر لیا کریں, ورنہ زیادہ جتنے بھی ہو جائے اس میں کوئی مذاقہ نہیں, فائدہ ہی فائدہ ہے. الفاظ کی کثرت سے توجہ کے ساتھ دل پر اثر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ طبیعت کے اندر اچھائی بڑھے گی اور اس طرح سے اچھا جذبہ ابھرے گا اور گناہ کا جذبہ جو ہے وہ معدوم ہونے لگے گا. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گی. اور ایسے پیارے رب کہ ان کی مہربانی اور عنایتوں پر قربان جائیں ہم آپ کہ جنہوں نے فرما دیا کہ جتنے بڑے بڑے گناہ بھی ہو جائیں تو اس میں بھی اگر سچے دل سے بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, انفرادی طور پر ہر مومن مسلمان کے حق میں دروازہ بند ہوگا اس وقت جبکہ وہ عالم غرغرہ میں چلا جائے گا, عالم نزا شروع ہو جائے گا. مرنے سے پہلے جو کیفیت شروع ہو جاتی ہے تکلیف کی اور برزخ کی چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں, فرشتے دکھنے لگ جاتے ہیں, تو جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا انفرادی طور پر ہر مومن مسلمان کے حق میں, اور ویسے کافر بھی اگر عالم غرغرہ میں توبہ چاہے گا تو اس کی توبہ کا لازم ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں مذکور ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے ساتھ 40 سال محنت کی, اللہ کا پیغام سناتے رہے, دین پہنچاتے رہے, حق کی طرف بلاتے رہے, لیکن فرعون تھا کہ فرعون یہ سے نکلا ہی نہیں. حتیٰ کہ 40 سال کے بعد جب اس کا وقت پورا ہوا اور اللہ پاک نے اس کو ایک عنوان خاص سے پکڑا تو پھر اس کو رب سمجھ میں آ گیا کہ رب کون ہے, ورنہ اس سے پہلے تو یہی کہتا تھا کہ مجھے چھوڑو اور میں رب سے, موسیٰ کے رب سے جنگ لڑوں اور اس طرح سے ان کو زیر کروں. اور اس نے, حقیقت ہے قرآن پاک گواہ ہے, اس نے بہت اونچی عمارت بنوائی اور اس پر چڑھا اور تیر اندازی کی اور اوپر سے خون آلود تیر واپس آئے, خوش ہو کر بتاتا تھا کہ میں نے الیعوذ باللہ منہ تاکہ رب کو زخمی کر دیا ہے. اور اس طرح سے جب آخر وقت ہوا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر جب بحر قلزم پر آئے, اللہ پاک کا حکم ہوا ایک مرتبہ عصا ماریے, آپ نے عصا مارا, 12 راستے بن گئے اللہ کے حکم سے. آپ ماں اپنی قوم کے پار ہو گئے, اب فرعون کنارے پر ماں اپنے لشکر کے پہنچا تو دل میں دکھ دکھی پیدا ہوئی, اندر اتروں کے نہیں, اوپر سے تو رب کا انکار کرتا تھا لیکن دل سے اقرار بھی کرتا تھا کہ کوئی ہے تو صحیح اس کائنات کا بنانے والا, کہیں وہ پکڑ نہ لے. دکھ دکھی ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے گھوڑے کی باگ کو پکڑ کے آگے کر لیا, کھینچ لیا اور گھوڑے کو پانی میں اتار لیا, یعنی حدود کے اندر اتارنے کے بعد اطمینان رہا کہ پانی جمع ہوا ہے, راستے بنے ہوئے ہیں. اس نے لشکر کو کہا کہ آ جاؤ, کوئی ڈر کی بات نہیں ہے. اللہ پاک نے فرعون کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی جب پانی کے اندر بلوا لیا تو حکم فرما دیا, اے پانی مل جا. اللہ تعالیٰ کی یہ زبردست شان ہے, وہ بڑی شان والے ہیں, ان کی شان بہت زبردست ہے. اور ایک کیا ہر وقت ان کی شان زبردست ہے, یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ایک شان دکھائی اللہ پاک نے کہ ایک ڈنڈے سے اتنا پانی جم بھی گیا, راستے بھی بن گئے اور پانی جمع ایسا صاف شفاف, ادھر کے بھی سارے جانے والے دکھائی دیتے رہے, ادھر کے بھی جانے والے دکھائی دیتے رہے, 12 راستے بن گئے اس پانی میں, 12 قبیلے تھے. اللہ تعالیٰ ایسے زبردست قدرت والے ہیں کہ آنن پانن سب کام کر دیتے ہیں. ان کی شان بیان کی ہے انہوں نے اپنے کلام پاک میں, انما قولنا لشیئن اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون. فرمایا کہ بس ہمارا تو اتنا کہنا ہوتا ہے کسی بات کے لیے جب ہم چاہتے ہیں کہ ہو جا, ہم یہ کہتے ہیں ہو جا, وہ ہو جاتا ہے. ایک حکم فرمایا اور 12 راستے بن گئے اور اس طرح سے پانی جمع رہا. اور جب اللہ پاک نے چاہا کہ فرعون اور اس کا لشکر اندر آ جائے, ایک حکم فرمایا اے پانی مل جا, لمحوں کے اندر مل گیا اور اس طرح سے راستے بھی ختم اور پانی کا انجماد بھی ختم اور غوطے کھانے لگا. تو اس وقت اسے رب موسیٰ یاد آئے اور اسے پوری امید نظر آئی کہ اب ایمان لانا جو ہے وہ کار آمد ہوگا. اس نے اس وقت کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں, آمنت برب موسیٰ و ہارون. تو اس طرح سے اس وقت وہ ایمان لایا جبکہ اس کو عالم نزا پیش آ گیا, منتقلی کا سامان شروع ہو گیا, عالم برزخ کے پردے اٹھ گئے, ڈوبنے لگا, ڈبکیاں کھانے لگا. تو جب اقرار کیا تو اللہ پاک نے فرمایا آل آنا, اب ایمان لاتا ہے. 40 سال تک ہمارے کلیم تمہارے ساتھ محنت کرتے رہے اور تم تس سے مس نہ ہوئے. وقد آفیت قبل وکنت من المفسدین, اس سے پہلے بڑی نافرمانی کی, اب پرلے درجے کا مفسد تھا تو. الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا, فرمایا کہ آج ہم تیرے بدن کو عبرت کا نمونہ بنا دیں گے, پانی میں گلے سڑے گا نہیں. اللہ پاک نے ایک اور حکم دیا کہ اے پانی اس کو باہر پھینک دیں. باہر کہہ پر کرنے کا مقصد ہے کہ عالم غرغرہ اس کا شروع ہو چکا تھا, اس کی توبہ مسترد. تو کافر ہو وہ بھی اگر آخر وقت میں عالم برزخ کی چیزیں دیکھ کر ایمان لانا چاہے گا تو وہ بھی مسترد ہے. اور اسی طرح سے مومن مسلمان اس غرغرے سے عالم کے پہلے پہلے اگر وہ توبہ کر لے گا تو اس کی ہر توبہ قبول ہے, اور عالم غرغرہ کے بعد ہر ایک کی توبہ کا دروازہ بند, اور اجتماعی توبہ کا دروازہ بند ہوگا قرب قیامت میں, جبکہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا, اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. ہمیں آپ کو خوب خوب اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس طرح سے اپنے گناہوں پر بھی نادم ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کرتے رہا کریں کہ اللہ پاک نیکیاں کرا لے اور گناہوں سے بچا لے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کے بعد کی جو دعا سکھائی ہے میں آپ کو, اس میں بھی ابوابین اور توابین کا معاملہ ہے. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. توبہ کرنے والا در حقیقت اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو اللہ پاک بہت محبوب بناتے ہیں. اور ہمیں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کتنی پیاری ہے. ایک ایک عمل کے اندر آپ کی اتباع سے رخ روئی اور کامیابی نصیب ہوتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور قرب ملتا ہے, اور اس سے جو سکون ملتا ہے وہ کسی بھی جگہ وہ سکون نہیں مل سکے گا. بہت سے عنوانات ہیں آج کے دن آپ سن رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے. یاد رکھیے کہ ہمارا آپ کا تو معاملہ روزانہ کا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کرنا. جب تک زندہ ہیں ہمارا آپ کا یہ مشن اور عمل ہونا چاہیے, یہ کام ہونا چاہیے. اور باقی یہ بدعات اور رسومات کا ارتکاب اور اس طرح سے گھڑی ہوئی چیزوں کو اپنانا, یاد رکھیے کہ اس سے لازمی طور پر جب بدعات کو اختیار کرے گا کوئی بھی تو وہ سنتوں کو ضرور چھوڑے گا, اور تارک سنت اللہ رسول کے نزدیک بہت بڑا مجرم ہے. ہمیں آپ کو بدعات و رسومات کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے, فرما دیا کہ جس کسی نے ہمارے دین میں کوئی چیز پیدا کی وہ رد ہے. اور مشکات شریف کی روایت ہے, فرمایا کہ جو بھی بدعت کرتا ہے اس کی نفل بھی اور فرض بھی سب غیر مقبول ہیں. جب فرض اور نفل بھی مقبول نہیں تو دوسرے اور کام کیا خاص قبول ہوں گے. تو اس لیے اپنے ایمان کی سب حفاظت رکھیں اور کوشش جاری رکھیں, عقیدے صحیح رکھیں اور اعمال صحیح کریں. اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, آپ نے اتنی جد و جہد کی, آپ نے قربانیاں دی اور آپ کے صحابہ نے قربانیاں دی, جب جا کر تو یہ دین پھیلا ہے. اور برابر آپ 23 سال تک زبردست مجاہدوں سے گزرتے رہے, اور آپ نے باطل کو مٹانے کے لیے کتنی سر توڑ کوششیں کی. اگر آپ کے امتی ہی باطل کو پروان چڑھائیں اور اس طرح سے مختلف عنوان سے آگے بڑھائیں تو یاد رکھیے کہ وہ امتی نہ ہوئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو فتنہ پیدا ہو گیا تھا منکرین زکات کا اور ارتداد کا, لوگ دین سے پھرنے لگے کہ بس حضور تو گئے تو دین کا قصہ بھی ختم, تو رائے مشورہ فرمایا اور جہاد کا فیصلہ فرمایا, تو بعض صحابہ نے کہا کہ حضرت نازک معاملہ ہے اور حضور تشریف لے گئے اور لوگ ابھی کچے کچے بھی ہیں کچھ. تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک رسی بھی دیتا تھا زکات کی تو میں اس سے بھی وصول کروں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی, حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی دین اسلام کی پوری طرح سے خدمت کی اور حفاظت کی اور اس طرح سے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے, لیکن دین کے اندر جب اللہ رسول نے بتا دیا کہ معاملہ صاف ہے, کسی قسم کی ملاوٹ کی کوئی گنجائش نہیں, تو ہمارے آپ کے لیے اس میں کب اجازت ہو سکتی ہے؟ ہرگز ہرگز اجازت نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو اس زمانے میں بازے کچے قسم کے لوگ تھے, حضور کی وفات کے بعد رجب کا روزہ رکھنے لگے تھے تو آپ کوڑا لیے پھرا کرتے تھے اور فرماتے تھے مجھے پتہ چل جائے کہ جو روزہ رکھتا ہے تو میں اس کو کوڑے مار کر اپنے سامنے کھانا کھلواؤں گا اور اس کا روزہ ختم کراؤں گا, کیونکہ حضور کی سنت نہیں. آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ بھی نہ کیا, آپ کے صحابہ نے کچھ نہ کیا, خلفائے راشدین نے کچھ نہ کیا, 63 سال آپ دنیا میں رہے اور زبردستی یہ مہینوں کی فضیلتیں اور اس طرح سے روزے رکھ لو اور خیرات کر لو اور فلاں ایک کام اتنے انجام دے دو جس کے متعلق کوئی بھی سند نہیں ہے, بے سند سارے کام مسترد ہیں. ثواب اور اجر اس پر ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما کر گئے. اگر آپ کی شریعت کے اندر ان چیزوں کی گنجائش ہوتی اور یہ جائز ہوتی تو آپ ضرور کرتے، آپ 63 سال رہے کبھی بھی آپ نے یہ دن منانے کے قصے ہی نہ کیے، آپ کے صحابہ نے کبھی دن نہ منائے، نہ جینے کے نہ مرنے کے، ائمہ دین، محدثین، مفسرین، حضرات تابعین، تمام جتنے بھی حضور کے سچے امتی ہیں انہوں نے کبھی بھی ان چیزوں کو اہمیت نہ دی، اس لیے کہ شریعت کے اندر ہے ہی نہیں. ہمیں آپ کو کیا کرنا ہے، ہمیشہ روز صبح سے رات تک اور رات سے صبح تک، ہمیں آپ کو تو جب تک دم میں دم ہے، جان میں جان ہے، ہمیں تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کرنا ہے، سنتوں کو زندہ کرنا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے، اور خلاف سنت ہر کام سے بچنا ہے. اور یہ ساری بات جب پیدا ہوگی، جبکہ دل کے اندر دین کی اسی طرح عظمت ہو جس طرح سے مطلوب ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے اتنی کافی ہیں، اتنی وافی ہیں کہ آپ کی تعلیمات کی موجودگی میں ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، اور آپ کے پیارے دین اور لائے ہوئے اس اسلام کو مزید پیوند کے لگا کر اس کو کچھ عجوبہ بنانے کی ہمارے آپ کے لیے اس کی قطن کوئی گنجائش نہیں. میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، یہود و نصارہ نے اپنے دین کے اندر مذہب میں کتابوں میں تحریفات کی، اور اس طرح سے تحریفات کا سلسلہ جاری رہا، آگے چل کر اصل ہی ختم ہو گئی. اللہ پاک کا شکر ہے، احسان ہے، جس نے قرآن و حدیث کو اتنا محفوظ فرمایا کہ اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، ایک ایک حدیث محفوظ ہے، حتیٰ کہ حدیث کے روایت کرنے والے بھی سارے ان کے حالات بھی محفوظ ہیں. باقاعدہ احادیث کے پڑھانے کا سلسلہ امت میں ایسا جاری ہے کہ اس کی وجہ سے احادیث کے بیان کرنے والے حضرات جو ہیں، راوی صاحبان، ان تمام کے احوال بھی اور ان کے نام بھی محفوظ ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ انفاس قدسیہ بالکل اسی طرح سے محفوظ ہیں جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں. اگر اس امت میں بھی اس گڑبڑ کو باقی رکھا گیا ہوتا تو آج اصل دین اپنی اصل صورت اور شکل میں ہمارے آپ کے سامنے نہ ہوتا. یہودیوں نے ان کا خانہ خراب، ان پر لعنت اللہ کے اور رسول کی اور سب کی، ضربت علیہم الذلت والمسکنت، اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت کو مسلط فرما دیا ہے. ان کا حال یہ ہے کہ یہ شروع دور میں مسلمان بنے ظاہری طور پر، اور مسلمان بن کر انہوں نے رخنا اندازی کی، کوشش کی اور ناپاک سازشیں شروع کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور محبوب بندوں کو پیدا فرمایا جنہوں نے احادیث میں وہ خدمات انجام دی، وہ اصول وضع کیے کہ جس کے بعد جتنی بھی غلط روایتیں تھیں ان سب کو الگ کر دیا. تو میرے محترم دوستو، بزرگو، اگر اللہ کے یہ نیک بندے کوششیں نہ کرتے تو آج قرآن پاک میں بھی تحریف ہو چکی ہوتی اور احادیث میں بھی. کوشش کرنے والے روز اول ہی سے لگے ہوئے. حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب قرآن پاک کو ایک ہی نسخے کے اوپر اس کو عام کیا جا رہا تھا، اور اختلاف امت کو ختم کیا جا رہا تھا کہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں تو یوں ہے، اور دوسرے کہیں میرے پاس تو نسخہ اس میں یوں ہے، تو اختلاف پیدا ہو اور گڑبڑ ہو، ایک ہی نسخے کو جو سب نسخوں کو جمع کر کے مدون کیا، اور اس طرح سے ایک ایک حرف، ایک ایک نقطے زبر زیر کا خیال رکھا گیا، تو اس زمانے میں انتہا کیا کہ لوگ آپ کے پاس اور وہ حضرات جو کام کر رہے تھے قرآن پاک کی ترویج کا اور اشاعت کا، ان کے پاس آئے. ایک واقعہ ہے، 16 پارہ جو شروع ہوتا ہے، دوسری آیت سے شروع ہوتا ہے وہ مضمون، کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ان کی ملاقات کا سلسلہ ہوا اور عجیب و غریب حقائق سامنے آئے. تو 15 پارے کے آخر میں اور 16 پارے کے شروع میں کچھ یہ مضمون مذکور ہیں. 3 واقعات ہوئے تھے. خلاف طبیعت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام نے ملاقات پر جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی تھی تو فرمایا تھا کہ آپ ساتھ نہ رہ سکیں گے، کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے جو کچھ میں کروں گا، تو فرمایا تھا نہیں، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ پہلا معاملہ تو دیکھا کشتی کا، کہ کشتی میں سوار ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شاگرد، اور اس طرح سے حضرت خضر علیہ السلام تھوڑی دوری چلے تھے کہ کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کیا، ایک تو بیچاروں نے بٹھا لیا، اوپر سے آپ نے نقصان کر دیا کہ کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ فرمایا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ خاموش نہ رہ سکیں گے، فرمایا کہ بھول ہو گئی، آئندہ نہیں کہوں گا۔ پھر آگے چلے تو ایک جگہ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو پکڑا اور بچے کو پکڑ کے اس کو ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ نے یہ کیا کیا، ایک معصوم بچے کو ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ فرمایا کہ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ کا ہمارا ساتھ نہیں ہو سکے گا، تو فرمایا کہ اگر اس کے بعد میں کچھ بات کروں اور کہوں تو پھر معاملہ ختم۔ تو تیسرا قصہ ہے، تو اس میں یہ ہوا کہ انطاکیہ جب پہنچے، بھوک لگ رہی تھی، تھکے ماندے تھے، تو وہاں جا کر لوگوں سے کہا کہ بھئی ہم تین مسافر ہیں، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دو، تو لوگوں نے منع کر دیا۔ آگے چلے تو ایک دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر پیسے لیے کہ اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ فرمایا کہ آپ اس پر کچھ پیسے لے لیتے تو اچھا تھا، اس سے کھانا خرید کر کھا لیتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا فابوا ان یضیفوہما، جب ان کے پاس آئے اور ان سے چاہا کہ وہ کھانا کھلائیں تو انہوں نے انکار کر دیا، فابوا۔ تو یاد رکھے کہ وہ وہاں کا وفد جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ان لوگوں کے پاس جو قرآن پاک کے کام کر رہے تھے، آئے اور کہا کہ ہماری بڑی بدنامی ہوگی، قیامت تک قرآن پاک رہے گا اور پڑھا جائے گا، سب لوگوں کو پتا چلے گا کہ انطاکیہ کے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کھانا نہیں دیا، تو بڑی رسوائی ہوگی، آپ ایک کام کریں، ہم سے جتنی چاہیں رقم لے لیں، لیکن اس فابو کو فاتو کر دیں۔ سمجھے آپ، بے کا نقطہ ہٹا کے اوپر دو نقطے لگا دیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک نیچے کا نقطہ اوپر کر دیں، ایک اور ذرا سا اضافہ کر دیں، ایک نقطے کے اضافے میں کیا ہوگا، دولت بھی مل جائے گی اور اس طرح سے ہماری بدنامی کا داغ بھی دھل جائے گا۔ کوئی دین فروش ہوتا تو کہتا ہاں ہاں ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تیرا بھی بھلا میرا بھی بھلا، لیکن وہ سچے مومن مسلمان تھے، اللہ رسول کے سچے عاشق تھے، دین اسلام پر مضبوط تھے۔ انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم کیا دولت کی بات کرتے ہو، ہم ایمان فروش نہیں ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ ان حضرات نے ایک فائل نہیں لی، پچھلا ان سے مطالبہ وہ رکھا تھا، انہوں نے درخواست کی تھی بہت بڑی رقم دینے کی، مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے نازل کیا ہے فابو، تو قیامت تک رہے گا فابو، تمہاری بدنامی ہوئے نیک نامی ہو ہمیں سے کیا مطلب، کیوں نہیں کھلایا، تمہارے آبا اور اجداد نے وہ کھلاتے تو اتو آتا تو ہم بھی اتو کرتے، جب اللہ نے ابو نازل کیا ہے تو میرا عرض کرنے کا مقصد سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کے کلام کا ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہے، احادیث کا بھی سارے کا سارا، احادیث کی حفاظت کا بھی اللہ پاک نے ایسا سلسلہ جاری فرمایا کہ احادیث کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہونے دی، جہاں کہیں ملاوٹ کی محدثین اللہ نے پیدا کیے، انہوں نے سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ الگ کر دیا، حق کا حق اور باطل کا باطل، باطل کو مسترد کر دیا۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حق موجود ہے، اہل حق موجود ہیں اور بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا پہلے بھی اور آج جمعے میں بھی، باطل اور حق کے مقابلے میں یہ سمجھ لیجئے کہ باطل زیادہ ہوگا ہمیشہ۔ ابھی اس وقت جو دنیا کی آبادی بتاتے ہیں تو وہ 5 ارب سے بھی متجاوز بتاتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر 1 ارب سے اوپر تو مسلمان ہیں،
لیکن ان کے مقابلے میں مجموعی سارے جتنے بھی گمراہ اور باطل والے ہیں وہ ظاہر ہے کہ زیادہ ہی ہیں. اور خود جو اہل حق ہونے کا یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی کھچڑی بہت ہے, اور اہل حق جو سچے اور اچھے ہیں اور خالص حق اور حق والے ہیں وہ بہت کم ہیں ان کے مقابلے میں. اور یہ بناوٹی قصے اور بناسپتی اسلام والے بہت, اور یہی وجہ ہے کہ آج اسلام کو خالص اس کے خد و خال میں خود مسلمان بھی اپنے کو اگرچہ مسلمان کہتا ہے لیکن پسند نہیں کرتا. ہمارے دوست ہیں نمازی ہیں, ابھی تھوڑے دن سے انہوں نے توبہ کی ہے اور داڑھی رکھ لی, گناہ سے بچ گئے, سفید ٹوپی پہننے لگے اور چہرے پر داڑھی اگ گئی, حضور کی سنت زندہ ہو رہی ہے. تو بتا رہے تھے کہ ملازمت کے سلسلے میں پارٹیوں کے پاس جاتا ہوں تو پارٹیوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا, اور یہ سمجھنے لگے کوئی مولوی صاحب چندے کے لیے آ رہے ہیں, چائے تک کو نہیں پوچھتے. دل شکستگی کی کوئی بات نہیں, تھوڑے دن کا قصہ ہے, اس کے بعد یہ سارا قصہ ٹھیک ہو جائے گا. امتحان تھوڑا سا آتا ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو ایسی پیاری ہستی کا امتی بنایا تو ہمارے آپ کے اوپر بہت بھاری اور بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس دین کی حفاظت کے لیے تن من دھن ہر طرح سے لگے رہیں. اور دیکھ لیجئے آپ کے امت میں قربانیاں دینے والوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اس حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسلام کے اس باغ کو کیسے کیسے سینچا ہے جو آج بھی ماشاء اللہ ہرا اور بھرا ہے اور قیامت تک ہرا اور بھرا رہے گا. اس کو خشک کرنے کی کوشش کرنے والے خود جل جل کے ختم ہو گئے, اس کو مٹانے کی کوشش کرنے والے مٹ مٹ کے ختم ہو گئے. اور حقیقت ہے 14 صدیاں بیتی ہیں, بڑی بڑی تاریخیں موجود ہیں, اور دنیا میں کیسے کیسے گروہ آئے, تنظیمیں آئیں, ٹولے آئے, بڑی بڑی ایسی ایسی سلطنتیں آئیں جن کے رہتے ہوئے گمان تھا کہ کبھی بھی یہ جائیں گے نہیں اور حق کا کہیں نام و نشان باقی نہ رہے گا. لیکن آج حق اپنی آب و تاب کے ساتھ اسی طرح باقی ہے الحمدللہ, اور باطل کب کا جا چکا, کہاں گیا کچھ پتا بھی نہیں. اللہ پاک نے علماء حقانی علماء ربانی کی ایک جماعت میں ایسی پیاری ہستی کو پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ ایک مدرسہ قائم کرو اور اخلاص کے ساتھ اس کو چلاتے رہو. اللہ پاک کی شان دیکھیے, حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کس طرح سے مدرسے کی بنیاد رکھی اور اللہ پاک نے کس طرح سے اس میں برکت عطا فرمائی. وہاں وہ اکابرین پیدا ہوئے اور اس کے بعد یہ مدرسہ دین کی خدمت اتنی کرتا رہا, آج پوری دنیا کے اندر ان کے شاگرد بلا واسطہ اور بواسطہ بہت, جہاں بھی آپ چلے جائیں روئے زمین پر دارالعلوم دیوبند کا کوئی نہ کوئی وابستہ شاگرد ضرور بے ضرور ملے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو اور بھی زیادہ ہرا بھرا رکھنے کے لیے اللہ پاک نے جگہ جگہ مدارس کے سلسلے قائم کرا رکھے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ طلبہ پول کے نیچے بیٹھ کر, دیے کے نیچے بیٹھ کر کتاب پڑھا کرتے تھے. آج اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں, آسانیاں ہیں, تو اس حساب سے وہ اس دین کو سیکھتے ہیں. پہلے کبھی یہ تھا کہ 2 وقت 3 وقت فاقے ہو گئے تو 1 وقت کھانے کو مل گیا. آج اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ لوگوں کو آسانی عطا فرماتے اور اپنے نیک بندے پیدا فرماتے جو دین کے خدام کی خدمت کر کر کے جنت کماتے ہیں. انگریز تو بہت بڑی حکومت تھی, انگریزوں کی اتنی بڑی سلطنت اور اتنی بڑی حکومت کہ جس کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا, کس کو معلوم نہیں. علماء حقانی علماء ربانی اور ان کے ماننے والوں کو اتنا شہید کیا انہوں نے کہ تاریخ مرقوم کرنے والوں نے لکھا ہے کہ کوئی درخت ہندوستان کا ایسا باقی نہیں تھا جس پر کہ مسلمانوں کو انہوں نے سولی پر نہ چڑھایا ہو. لیکن ان کے جو عزائم تھے آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. دین کو سرے سے مٹانا چاہتے تھے, دین آج بھی موجود ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ, لیکن انگریز اپنا بستر بوریا سمیٹ کے جا چکے ہیں. ہماری غفلت ہمیں نقصان پہنچاتی ہے. اگر ہم ہوشیار ہوں, بیدار ہوں, ہمارے اکابرین گزرے ہیں, ہماری تاریخ موجود ہے, کہ ہمارے اکابرین نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اس دین کو پھیلانے کے لیے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کبھی بھی کوئی بڑے سے بڑا اگر بادشاہ بھی تھا تو اللہ کے سامنے وہ کبھی بھی اس سے مرعوب نہ ہوئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے اور اس طرح سے ان کو مغلوب کرتے تھے، مقہور کرتے تھے، اور ایسا زبردست مقہور اور مغلوب کرتے تھے کہ آج تاریخ لکھی ہوئی ہے اور اس کا انکار کوئی کر نہیں سکتا. ایک ایک مجاہد فی سبیل اللہ، اس کا جو کارنامہ جب دیکھیں آپ اور ہم تو ایمان تازہ ہوتا ہے. انہوں نے یہ جان کی قربانیاں کیوں دی، مال کی قربانیاں کیوں دی، اوقات کی قربانیاں کیوں دی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور ان کا دین محفوظ رہے، اور یہ سلسلہ جاری ہی رہے گا. خالص دین کو لوگ یوں پسند نہیں کرتے جو غیر خالص کے عادی ہو گئے کہ ان کو اللہ رسول کی تعلیمات پر چل کر خرافات چھوڑنی پڑیں گی، جبکہ جنت اسی میں ملے گی، یعنی خالص دین میں ملے گی. خرافات کو چھوڑیں گے تو کام بنے گا، خرافات میں مبتلا ہوئے تو بے انتہا پریشانی ہوگی. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، آج جو سوچ ہو گئی ہے اس کے اوپر بہت مدت تک کام ہوا ہے، جبھی ہماری یہ سوچ خراب ہوئی ہے. ان یہود و نصارہ اور ان کے بڑوں نے عہد کیا تھا کہ مسلمان بڑے کام کے ہیں، اس وجہ سے ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے. یہ صرف جب نام کے رہ جائیں گے تو پھر ان کا وزن جاتا رہے گا، لہذا ان کو کام سے نکال کر نام کے اندر لگاؤ. اسی کا ایک حصہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چمک دمک سب فنا ہونے والی ہے. لیکن کیا کیجئے کہ ان کی سمجھ ہی اس طرف چلی گئی کہ وہ اس چمک دمک کو اور نام و نمود کو اور نمائش کو ہی دین سمجھنے لگے اور اسی پر جانے دینے لگے. مال کتنا خرچ کیا جاتا ہے، کتنا ضائع کیا جاتا ہے اللہ رسول کی تعلیم کے خلاف چل کر، کامیابی کی امید خالصتاً دھوکہ ہی دھوکہ ہے. اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اللہ کے دیے ہوئے دین اسلام کے خلاف کوئی اور دین اسلام قبول کرے گا، کوئی اور مذہب قبول کرے گا، فرمایا کہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں بڑے خسارے میں ہوگا. دنیا میں سمجھ رہا ہے کہ وہ ہیرے جواہرات جمع کر رہا ہے، آخرت میں جب جائے گا تو پتہ چلا کہ کوڑے کباڑے کے سوا کچھ بھی ہاتھ میں ہی نہیں. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، بدعات اور رسومات سے ہمیں آپ کو، گناہوں سے ہمیشہ اجتناب کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر مضبوطی اختیار کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب استقامت عطا فرما دیں گے، ان کا کرم ہو جائے گا، اس دل کی حالت اچھی ہو جائے گی، تو نہ شیطان وار کر کے کامیاب ہو سکے گا نہ کوئی اور طاغوتی طاقت. اور مسلمانوں پر تو روز اول سے ہی، سب سے پہلے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہی امتحان آئے، آپ کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے، آپ پر اوجڑیاں پھینکی گئی، آپ کو لہو لہان کیا گیا، اور اسی طرح سے پھر آپ کی امت میں جو بہترین ہستیاں ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ بھی ان مراحل سے گزرے، لیکن رجوع اللہ میں انہوں نے کبھی کمی نہ آنے دی. میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کیا کریں، نیکیوں میں لگے رہیں اور گناہوں سے بچیں. جب وضو کر لیا کریں تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں، یاد نہ ہو تو یاد کر لیں. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. میں تو اور آگے تک بھی پڑھتا ہوں، اجعلنی من عبادک الصالحین. تو میرے محترم دوستو بزرگو، اس طرح سے ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس توابین کے ساتھ ایک اور بھی وہ لگا ہوا ہے جملہ دعاؤں کے اندر، اوابین. اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو، اپنے رجوع کرنے والے بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. تو یاد رکھیے کہ اس ذیل میں ایک بات یہ سن لے کہ مغرب کی نماز کے بعد کم سے کم سنتوں کے بعد 6 رکعت اوابین کی پڑھ لیا کیجئے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اوابین بندوں میں لکھ لیں گے. اس کی فضیلت سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو کم از کم 6 رکعت پڑھ لے تو 12 سال کی عبادت کا اس کو ثواب ملتا ہے. اور ایک اور فضیلت، وہ عام طور سے نظروں میں نہیں ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں. اب سے کچھ عرصے پہلے میں نے جمعے میں بھی اس کا ذکر کیا تھا اور بھی دوسرے موقع پر پھر اس کا اعادہ کرتا ہوں. بہت سے حضرات ہیں تو سن لیں, عورتیں بھی اور مرد بھی. عشاء کی نماز میں وتروں سے پہلے سنتوں کے بعد چار رکعت تہجد کے نیت سے پڑھ لیا کریں, دو دو کر کے نیت باندھ لیا کریں, تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو چار رکعت اس طرح پڑھے گا تو گویا کہ اس نے شب قدر پا لی. روزانہ شب قدر کے حاصل ہونے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ان چار رکعتوں کا اہتمام شروع کر لیجئے. اور اسی طرح سے سورج اونچا ہونے کے بعد کے 10-15 منٹ گزر جائیں تو دو رکعت کم از کم اور زیادہ سے زیادہ چار رکعت اشراق کے پڑھ لیا کریں. اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو دو رکعت یا چار رکعت پڑھ لے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا مقبول کا ثواب ملے گا. کچھ اور وقت زیادہ گزر جائے, 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے گزر جائے, پھر کم از کم چار رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت اشراق کے پڑھ لیں, اس کی کئی فضیلتیں بیان کی ہیں. اور تہجد اور اسی طرح صلاۃ التسبیح اس کا بھی اہتمام کیا کریں. نماز توبہ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ دن میں 3-4 دفعہ تو پڑھ ہی لیا کریں. جب ضرورت ہو, پریشانی ہو, حیرانی ہو, اور ویسے بھی پریشانی نہ بھی ہو, کوئی بھی حاجت ہو, تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کیا کریں. اللہ پاک وہ ضرورت پوری فرماتے ہیں, حاجت پوری فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح سے نوافل پڑھنے کا وقت ہو تو وضو کے متعلق جو تحیت الوضو کہلاتے ہیں اس کا بھی اہتمام کر لیں, اور مسجد میں جب داخل ہوں نوافل پڑھنے کا وقت ہو تو تحیت المسجد کا بھی اہتمام کر لیں. ان سے زبردست اجر و ثواب ذخیرہ ہوتے رہیں گے. حضور کی سنتیں ہمارے آپ کے لیے اتنی کافی ہیں کہ ہمیں آپ کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. کھانا پینا, بیٹھنا اٹھنا, سونا جاگنا, ساری تعلیمات حضور کی موجود ہیں. ضرورت صرف اتنی ہے کہ آپ اور ہم پڑھ کر ان کو سیکھ کر عمل شروع کر دیں تاکہ ہماری زندگی سنور جائے. دنیا کے کاموں میں کوشش کرتے ہیں تو ہم چوٹی پر بھی چڑھ جاتے ہیں, بڑے بڑے مشکل مشکل کام بھی انجام دے دیتے ہیں. دین کے معاملے میں سستی دکھا کر پیچھے رہ جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہاں بھی چستی کی ضرورت ہے. سستی